بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کے لیے یہ ناول پیش کر رہے ہیں بیگم ایکس ٹو، جسے آپ کے لیے تحریر کیا ہے ابن صفی نے، پیشکش محمد اظہر کی اور آواز علی عدنان کی. تو آئیے سنتے ہیں ناول بیگم ایکس ٹو پارٹ ٹو.
عمران نے دوسری طرف سے مزید کچھ سنے بغیر ریسیور کے ریڈنگ پر پٹخ دیا تھا، پھر وہ میک اپ میں باہر نکلا تھا اور سول ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا. صفدر ابھی تک بے ہوش تھا. سر سلطان کا پرسنل اسسٹنٹ اس وقت اس کے اسٹریچر کے قریب ہی موجود تھا اور اسے وہاں سے اسپیشل وارڈ میں منتقل کرنے کے انتظامات ہو رہے تھے. یہاں خاصی بھیڑ تھی، لہذا اندازہ کرنا مشکل تھا کہ چھپ کر بے ہوش صفدر کی نگرانی کرنے والے کتنے ہیں. خود عمران کے ماتحت باہر عمارت کی گرد موجود تھے. وہ اسپیشل وارڈ کے ایک آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کی جانے لگی تھی. عمران کمرے کے باہر ہی ٹہلتا رہا تھا. راہداری میں وہ تنہا نہیں تھا، کئی آدمی اور بھی تھے. سر سلطان کا اسسٹنٹ کمرے میں تھا. تھوڑی دیر بعد وہ بھی باہر نکلا تھا اور صدر دروازے کی طرف چل پڑا تھا. اس کے پیچھے دو آدمی اور بھی تھے. اسسٹنٹ اپنی گاڑی میں جا بیٹھا، وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا. اس کے پیچھے چلنے والے دونوں آدمی بھی ایک گاڑی میں بیٹھ گئے. اسسٹنٹ کی گاڑی حرکت میں آتا ہی ان کی گاڑی کا انجن بھی اسٹارٹ ہوا تھا. عمران کی گاڑی ان دونوں گاڑیوں کے پیچھے تھی. اسے اتنا فاصلہ برقرار رکھا تھا کہ تعاقب کا شبہ نہ ہو سکے. اسسٹنٹ شاید ماڈل کالونی میں رہتا تھا، اس لیے اسے ایک ویران راستے سے گزرنا پڑ رہا تھا. دفتن اس کا تعاقب کرنے والی گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی، شاید وہ اسے آگے نکال لے جانا چاہتا تھا. پھر عمران نے دیکھا کہ آگے نکل کر وہ سڑک پر ترسی ہوئی اور اچانک رک گئی تھی. اسسٹنٹ کی گاڑیوں کا بریک چڑچڑانے کی آواز سناٹے میں گونجی تھی. وہ اگلی گاڑی سے شاید صرف ایک فٹ کے فاصلے پر رکی تھی. اگلی گاڑی سے دونوں آدمی اتر کر اسسٹنٹ کی گاڑی کے قریب آئے تھے. عمران اسی رفتار سے گاڑی چلاتا رہا تھا جس سے ابتدا کی تھی. ان دونوں نے اسسٹنٹ کی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اسے زبردستی نیچے اتار رہے تھے. عمران نے ایکسیلیٹر پر مزید دباؤ ڈالا اور ساتھ ہی جیب سے ڈاٹ گن بھی نکالی تھی. ان دونوں میں سے ایک اچھل کر سڑک سے نیچے نہ اتر جاتا تو عمران کی گاڑی کی ٹکر ضرور لگی ہوتی. دوسرے کا ہاتھ جیب کی طرف گیا ہی تھا کہ عمران کی ڈاٹ گن سے فائر ہوا. وہ لڑکھڑاتا ہوا منہ کے بل سڑک پر چلا آیا. پہلا آدمی اپنی گاڑی کی طرف بھاگا، لیکن پھر اس کا بھی وہی انجام ہوا جو دوسرے کا ہوا تھا. عمران ڈاٹ گن کو جیب میں رکھتا ہوا گاڑی سے نیچے اتر آیا. تم کون ہو؟ اسسٹنٹ ہکلایا تھا. چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو اور چلتے پھرتے نظر آؤ. اس نے بے بسی سے اگلی گاڑی کی طرف دیکھا تھا. اس پر عمران نے کہا، اپنی گاڑی بیک کر کے سڑک کے نیچے اتارو اور آگے بڑھ جاؤ. سر سلطان سے کہہ دینا کہ کھیل شروع ہو گیا ہے. لیکن میں تو پولیس کو اطلاع دوں گا، جلدی کرو. عمران آنکھیں نکال کر غرایا تھا. اسسٹنٹ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں تعمیل کی تھی. اس کے چلے جانے کے بعد عمران نے دونوں بے ہوش آدمیوں کو اٹھا کر اپنی اسٹیشن ویگن کے پچھلے حصے میں ڈالا تھا اور اب سائیکو مینشن کی طرف روانہ ہو گیا تھا. ان دونوں کی گاڑی اسی پوزیشن میں کھڑی رہنے دی تھی جس میں روکی گئی تھی. وہ دونوں ایک ستون سے بندھے کھڑے تھے اور عمران کے ہاتھ میں چمڑے کا چابک تھا. ان کے جسم کے اوپری حصے برہنہ کر دیے گئے تھے. کیوں دوستو؟ عمران چڑھانے کے سے انداز میں بولا. کہ تم نے اس کے جسموں کے زخموں کا شمار کیا تھا؟ ہم کچھ نہیں جانتے. ہم سے کہا گیا تھا کہ جو کوئی بھی اسے دیکھنے کے لیے آئے اسے اٹھا لے جانے کی کوشش کریں. شائن چابک کر اس کے سینے پر پڑا تھا اور وہ بلبلا اٹھا. کس کے لیے کام کرتے ہو؟ عمران نے دوسرے پر ہاتھ رسید کرتے ہوئے پوچھا. باس کے لیے. باس کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا. شاہد نامی ایک آدمی اس کے لیے ہم سے کام لیتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. وہ ہم سے ہر ایک کو فون کر کے کسی ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے اور کام بتا دیتا ہے. اصل کام کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اگر تم میں سے کسی کو اس سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کیسے کرتے ہو؟ ایک فون نمبر ہے ہمارے پاس. کوئی عورت کال ریسیو کرتی ہے شاہد تک پیغام پہنچا دیتی ہے. تم نے معلوم کرنے کی کوشش تو کی ہوگی کہ نمبر کس کا ہے؟ جی ہاں. کہاں کا ہے؟ سول ہسپتال کے ایکسچینج کا. وہ عورت کون ہے جو کال ریسیو کرتی ہے؟ یقین کیجیے آج تک نہیں معلوم ہو سکا. شاہد کا حوالہ کس طرح دیتے ہو؟ بس کہہ دیتے ہیں کہ شاہد صاحب کے لیے پیغام ہے. عمران نے فون نمبر نوٹ کیا اور قریب کھڑے ہوئے آدمی کو چابک پکڑا کر وہاں سے چلا گیا. آپریشن روم میں آ کر اس نے آپریٹر نمبر چار کو ایک پیغام نوٹ کرایا تھا. لکھو شاہد کے لیے. تمہارے وہ دونوں آدمی جو زخمی آدمی کی نگرانی کر رہے تھے خود زخمی حالت میں ٹک ٹاک نائٹ کلب کے اکڑی پارک میں بے ہوش پڑے ہیں، انہیں اٹھوا لو. آپریٹر نے پیغام نوٹ کیا تھا. پھر عمران نے وہ فون نمبر لکھوایا تھا جس پر پیغام دینا ہے. ٹھیک 9:25 پر یہ پیغام بھیجا جائے گا، اس نے آپریٹر سے کہا. بہت بہتر جناب. فون نمبر کے نیچے احتیاطاً وقت بھی لکھ لو، 9:25. ٹھیک 8 بجے وہ سول ہسپتال جا پہنچا تھا اور اب وہ خوفناک تاثر دینے والے ریڈی میڈ میک اپ میں تھا. صفدر کے بارے میں اس اطلاع ملی کہ وہ ہوش میں آ گیا ہے، لیکن اسے مارفیا کے انجیکشن دے کر دوبارہ سلا دیا گیا تھا. 9:15 پر اس کمرے کے سامنے پہنچا تھا جہاں ہسپتال کا ٹیلی فون ایکسچینج تھا. ایک جوان العمر عورت کا کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے بیٹھی تھی. عمران کھڑکی کے قریب کھڑے سے دیکھتا رہا. گھڑی پر بھی بار بار نظر پڑتی تھی. ٹھیک 9:25 پر اس نے آپریٹر کو جلدی جلدی کچھ لکھتے ہوئے دیکھا. پھر اس نے میز کی دراز سے ایک لفافہ نکال کر پیڈ سے کاغذ الگ کیا تھا, اسے تہہ کر کے لفافے میں رکھ دیا تھا. ایک بار فون کا کوئی ڈائل نمبر ڈائل کر کے ماؤتھ پیس میں کچھ کہا تھا اور لفافہ سامنے رکھ کے بیٹھی رہی تھی. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا. عورت نے لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا. وہ باہر نکلا تو عمران مناسب فاصلے سے اس کا تعاقب کر رہا تھا. سول ہسپتال کے کمپاؤنڈ ہی کی ایک عمارت کے پھاٹک پر لگے ہوئے لیٹر باکس میں اس نے وہ لفافہ ڈال دیا تھا. عمران جہاں تھا وہیں رک گیا. وہ آدمی جا چکا تھا اور اب عمران کی توجہ کا مرکز وہ خانگی لیٹر باکس تھا جس میں لفافہ ڈالا گیا تھا. پھر شاید 2 منٹ بعد ایک آدمی نے لیٹر باکس کھول کر لفافہ نکالا تھا اور کمپاؤنڈ کے پھاٹک کی طرف چل پڑا تھا. باہر نکل کر وہ پھاٹک کے قریب ہی کھڑی ہوئی ایک موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے لگا تھا. اتفاق سے عمران نے بھی اپنی گاڑی اسی کے قریب پارک کی تھی. جیسے موٹر سائیکل حرکت میں آئی عمران نے بھی اپنی گاڑی کا انجن اسٹارٹ کیا تھا. تھوڑی دیر بعد عمران نے محسوس کر لیا کہ موٹر سائیکل اس ساحلی تفریح گاہ کی طرف جا رہی ہے جہاں بے شمار کیوبی ہٹ بنے ہوئے تھے. سڑک بالکل سنسان پڑی تھی اس لیے تعاقب میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی. ٹول ٹیکس کی چوکی پر موٹر سائیکل رکوائی گئی تھی. عمران نے اپنی گاڑی بھی روکی تھی اور ٹول ٹیکس دے کر پھر آگے بڑھ گیا تھا. توقع تھی کہ موٹر سائیکل پیچھے آ رہی ہوگی لیکن 3-4 فرلانگ آگے بڑھ آنے کے باوجود بھی اس کی ہیڈ لائٹ قطب نما آئینے میں نہ دکھائی دی. اس نے اپنی گاڑی سڑک کے نیچے اتار کر روک دی اور سوچنے لگا کہ اس کی دوڑ محض چوکی تک تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ٹول ٹیکس کی بجائے لفافہ محصول کے حوالے کیا تھا. تب تک چوٹ ہو گئی, اب لفافے کا سراغ ملنا مشکل تھا. تقریباً 15 منٹ تک اس نے گاڑی وہیں روکے رکھی پھر ساحل کی طرف روانہ ہو گیا. ہٹوں کی اس بستی میں 3 ہٹ اس کے اپنے محکمے کے سے بھی تعلق رکھتے تھے اور ان کی کنجیاں اسی کے پاس رہتی تھی. برف پر ایک لانچ بھی رہتی تھی. دفعتاً اس نے پرنس داؤد کے جزیرے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. وہ لیڈی داؤد سے ملنا چاہتا تھا. رات کے 11:45 تھے اور اس برف کے قریب پہنچا تھا جہاں اس کے محکمے کی لانچ لنگر انداز رہتی تھی. اس پر 2 آدمی کام کرتے تھے. دونوں سو چکے تھے. عمران نے انہیں جگایا تھا. پھر پاس ورڈ سنتے ہی وہ پوری طرح ہوش میں آ گئے. ہو سکتا ہے بحثیت عمران وہ اسے جانتے رہے ہوں لیکن اس میک اپ نے نہ پہچان سکے. بہرحال انہیں تو پاس ورڈ سے سروکار تھا. جو بھی چاہتا اس کے توسط سے اسے کام لے سکتا تھا. لانچ داؤد کے جزیرے کی طرف روانہ ہو گئی. وہ دونوں انجن روم میں تھے. عمران نے کیبن کی ایک الماری کھول کر سیاہ لباس اور کینواس کے جوتے نکالے تھے. لباس تبدیل کرنے میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے. ایک تھیلا نکالا جس میں مختلف قسم کے اوزار اور ریشم کی دور کے کئی لچھے موجود تھے. پون گھنٹے کے بعد لانچ جزیرے کے ایک ویران ساحل سے جا لگی تھی. عمران نے انہیں کچھ دیر ہدایت دی تھی اور کشتی پر اتر گیا تھا. پرنس داؤد کی عمارات کے آثار تاروں بھرے آسمان کے پیش منظر میں یہاں سے بھی دکھائی دے رہے تھے. وہ تھیلے کو بائیں شانے سے لٹکا کر پیدل ہی چل رہا تھا. 10 منٹ بعد وہ اس عمارت کی پشت پر پہنچ گیا جہاں لیڈی داؤد کا قیام تھا. جیسے وہ کمپاؤنڈ وال کے قریب پہنچا تھا اندر سے رکھوالی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تھی. کم از کم 2 کتے رہے ہوں گے. آواز سے انفیکشن ہی معلوم ہوتے تھے. عمارت کے چاروں طرف قد آدم اونچی دیواریں تھیں. عمران نے اچھل کر اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ ان پر شیشے کے ٹکڑے تو نہیں. بہرحال اطمینان ہو جانے کے بعد ہی وہ دیوار پر چڑھا تھا. پھر اس نے ہولسٹر سے ڈاٹ گن نکالی تھی کیونکہ ایک کتا بھونکتا ہوا شاید اسی سمت آ رہا تھا. اس کا ہیضلہ نظر آتے ہی عمران نے فائر کر دیا. ڈاٹ گن کے ٹریگر پر دباؤ ڈالا. کتے کے حلق سے کسی غیر معمولی سی آواز نکلی تھی اور پھر وہ خاموش ہو گیا تھا. دوسرا کتا شاید ابھی دور تھا لیکن آہستہ آہستہ اس کی آواز بھی قریب ہوتی جا رہی تھی. لیکن ایک بار پھر اسے ٹریگر پر دباؤ ڈالا. ذرا سی دیر بعد پہلے کا سا سناٹا کاری ہو گیا. دونوں کتے بے ہوش ہو چکے تھے. وہ کمپاؤنڈ میں اتر گیا اور بے آواز چلتا ہوا آہستہ آہستہ رہائشی عمارت کی طرف بڑھتا رہا. شاید چوکی دار بھی سو گیا تھا. رکھوالی کے کتے ہی کافی سمجھے گئے تھے. ایک کھڑکی کا شیشہ کاٹ کر وہ اس تاریک کمرے میں پہنچا تھا جہاں عمارت کا جائزہ لینے کی شہرو آج ہوتی. تھیلے سے محدود روشنی والی پینسل ٹارچ نکل آئی تھی. اس کمرے کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ استعمال میں نہیں رہتا. دوسرا کمرہ کسی خواب گاہ ہی ہو سکتا تھا لیکن وہ بھی تاریک تھا اور بستر خالی. روشنی کی لکیر آہستہ آہستہ تاریکی میں رینگ رہی تھی. اچانک وہ بستر کے سرہانے والی چھوٹی میز پر رک گئی. لفافہ, وہی لفافہ. اس نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا جس کے سرے پر ریڈ کراس بنا ہوا تھا. اس نے اسے اٹھایا تھا. اندر پرچہ موجود تھا اور اس پر پینسل سے جلدی میں ڈھکیتا ہوا پیغام بھی وہی تھا جو اس نے سائیکو مینشن کے آپریٹر نمبر 4 کے حوالے کیا تھا. اس نے طویل سانس لی. روشنی کی لکیر اب تیزی سے کمرے میں گردش کر رہی تھی. مختلف کمروں سے گزرتا ہوا وہ ایک ایسی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا جہاں گہرے نیلے رنگ کی ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی. یہ لیڈی داؤد کی خوابگاہ تھی اور وہ بستر پر بے خبر سو رہی تھی. عمران نے دروازہ بولٹ کر کے پردہ کھینچ دیا, پھر اس نے زیادہ روشنی والے بلب کا سوئچ آن کر دیا. شاید وہ تیز روشنی ہی کا احساس تھا جس نے لیڈی داؤد کو جگا دیا تھا. وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی تھی اور خوفزدہ انداز میں اپنی گرد چادر لپیٹنے لگی تھی. عمران نے اپنے ہوٹل پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ سے بولا, کہیں چیخنا نہ شروع کر دینا, میں سر سلطان کا آدمی ہوں. لیکن اس طرح وہ غصے والے لہجے میں بولی, مجبوراً وہ جو آج آپ سے پوچھ گچھ کرنے آیا تھا وہ ایک ہسپتال میں زخمی پڑا ہے. میں نہیں سمجھی, کسی نے اسے سر سلطان تک نہیں پہنچنے دیا. لیکن میں نے اسے کیا بتایا تھا, کچھ بھی تو نہیں جانتی. یہاں اور کون ہے؟ یہاں پرنس کا ایک دوست, وہ دوسرے کمرے میں سو رہا تھا. اب تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے. کیا میں اس کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یور لیڈی شپ. ہاں شاہد, وہ پرنس کا بزنس پارٹنر بھی ہے اور شاید قاتل بھی. کیا مطلب؟ لیڈی داؤد اچھل پڑی. شاید آپ کو معلوم نہیں, پرنس کا یارانہ قاتلوں اور سازشیوں سے تھا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہت جلد سب کچھ روشنی میں آ جائے گا. کیا وہ شخص مستقل طور پر یہی رہتا ہے؟ نہیں, ماتم پرسی کے لیے آیا تھا, میں نے روک لیا. پھولیا کیا ہے شاید صاحب کا؟ شیطانوں جیسا. داڑھی اور سر کے بال بدنمائی کی حد تک بڑھے ہوئے ہیں. شاید نئے لوگوں کے لیے یہ حسن ہو, مجھے تو ایک آنکھ نہیں باتا. لہیم فہیم آدمی ہے. ہاں, چراغ علادین کا جن لگتا ہے, لیڈی داؤد بولی. لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ اطلاع دیے بغیر کیوں چلا گیا. شاہد کے ساتھ پارٹنر شپ والے بزنس کی نوعیت کیا ہے؟ مجھے تفصیل کا علم نہیں. تم ذرا منہ پھیر کر کھڑے ہو جاؤ, میں سلیپنگ گاؤن پہنوں گی. بہت بہتر یور لیڈی شپ, عمران نے کہا اور دوسری طرف مڑا ہی تھا کہ چراغ علادین والے جن پر نظر پڑی جو بائیں جانب کے دروازے میں پسٹول لیے کھڑا تھا. عمران نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور شاہد نے لیڈی داؤد سے کہا, شور مچانے کی ضرورت نہیں, تم باتھ روم میں چلی جاؤ. لیکن یہ سب ہے کیا؟ تجارتی جھگڑے ہیں بھابھی, شاہد نے کہا. پرنس کے قتل میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے. ہاں, میں نے اس آدمی کو پٹوایا تھا جو تم سے پوچھ گچھ کرنے آیا تھا. ان لوگوں نے سر سلطان کے بھیجے ہوئے آدمی کو یہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا. عمران ہنس پڑا, بڑی بھیانک ہنسی تھی. خاموش رہو, شاہد غرایا. بہتر ہے یور لیڈی شپ آپ باتھ روم میں جا کر دروازہ بند کر لیجیے, عمران نے کہا. مسٹر شاہد اب غالباً چاند ماری فرمائیں گے, کہیں آپ بھی زخمی نہ ہو جائیں. لیڈی داؤد سچ مچ باتھ روم میں چلی گئی تھی اور دروازہ بند کر لیا تھا. تو مسٹر شاہد, عمران ریوالور کے ٹریگر پر نظر رکھتا ہوا بولا, تم نے اپنے دونوں آدمیوں کو اٹھوانے کا انتظام کر لیا یا نہیں؟ اوہ, تو تم اس پیغام کا تعقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو. ظاہر ہے کہ وہ پیغام میں نے اسی لیے بھجوایا تھا, ورنہ بہرام ڈاکو تو ہوں نہیں کہ اس قسم کی خط و کتابت چوکیاں کرتا پھروں گا. تم ہو کون؟ اسی کی فوج کا ایک آدمی جسے بے نقاب کر دینے کے چکر میں پڑے ہو تم لوگ. او ہو, تب تو میری خوش قسمتی ہے, شاہد نے تنزیہ کی ہنسی کے ساتھ کہا. پھر اس نے عمران کی ران پر فائر کیا تھا. عمران نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ فائر بے آواز ہوگا, اس لیے اس نے ٹریگر والی انگلی پر نظر رکھی تھی. وہاں ران گرا تھا اور بائیں پہلو کے بل اور دونوں ہاتھوں سے بائیں ران دبائے اسے دیکھے جا رہا تھا. آنکھوں سے تکلیف کے آثار بھی مترشا ہو رہے تھے. دفتر لیڈی داؤد کے چیختی ہوئی غسل خانے سے نکل آئی تھی. یہ تم نے کیا کیا؟ یہ سر سلطان کا آدمی تھا. یہاں سے چلی جاؤ, شاہد خوخوار انداز میں غر رہا ہے. نہیں نہیں, جاؤ. وہ اس کی طرف اس طرح جھپٹا تھا جیسے پستول کا وزنی دستہ اس کے سر پر رسید کر دے گا. ٹھیک کسی وقت عمران نے اس پر چھلانگ لگا اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا. شاہد کسی زخمی سانپ کی طرف پلٹا تھا. عمران نے بڑی پھرتی سے جھک کر اسے کمر پر لا دیا اور دوسری طرف اچھال دیا. دیوار سے سر ٹکرانے کی آواز کمرے کی محدود فضا میں گونج کر رہ گئی, لیکن وہ غیر متوقع طور پر جلد ہی سنبھل گیا تھا اور پستول پر قبضہ کر لینے کے لیے چھلانگ لگائی تھی. لیڈی داؤد حیرت سے منہ کھولے دروازے کے قریب کھڑی رہی. دونوں کے درمیان پستول پر قبضہ کر لینے کے لیے کشمکش جاری ہی تھی کہ لیڈی داؤد کو ہوش آ گیا تھا. وہ جھپٹی تھی اور پستول اٹھا کر کمرے سے نکل بھاگی. یہ کیا کر رہی ہے کتیا؟ شاہد دھاڑا, لیکن وہ تو کبھی کی جا چکی تھی. عمران اسے بری طرح جکڑ کر رکھا تھا, لیکن وہ بھی کمزور نہیں معلوم ہوتا تھا. دفتر اس نے عمران کو دوسری طرف اچھال دیا اور خود دروازے کی طرف چھلانگ لگائی ہی تھی کہ عمران دو بار اس پر آ پڑا. اس بار اس کے سر کے بڑے بڑے بال اس کی گرفت میں آ گئے تھے, لیکن اسے پلٹ کر عمران کے سینے پر دو ہتھوڑ مارا تھا. گرفت ایسی تھی کہ عمران اس کے اس طرح پلٹ پڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, اس لیے خود کو نہ سنبھال سکا. پھر تو وہ فرش پر چاروں شانے چپ گرا تھا اور شاہد کھلے ہوئے دروازے سے نکل بھاگا تھا. لیکن یہ کیا, شاہد کے بال تو اس کی گرفت ہی میں رہ گئے تھے. وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا. یہ صرف بال ہی نہیں تھے بلکہ داڑھی سمیت پورا چہرہ تھا, پلاسٹک کا چہرہ نما خول. اس نے گڑبڑا کر اپنی ناک ٹٹولی. لاہور والا کنواں تھا, وہ بڑبڑایا تھا. اس بھینگا مستی کے دوران میں اس کا ریڈی میڈ میک اپ بھی اتر گیا تھا، لیکن وہ کمرے ہی میں کہیں گرا تھا. اس نے جلدی سے اسے اٹھا کر دوبارہ اپنی ناک پر فٹ کر لیا تھا. اتنے میں بہت سے قدموں کی آواز آئی تھی اور لیڈی داؤد تین مسلح نوکروں سمیت کمرے میں داخل ہوئی تھی. کہاں گیا وہ ذلیل؟ وہ چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی. وہ رہا، عمران نے فرش پر پڑے ہوئے پلاسٹک کے چہرے کی طرف اشارہ کیا. اس نے اسے جھپٹ کر اٹھایا اور حیرت سے دیکھتی رہی، پھر ہنس لائی. جی ہاں، یہ خول اس کے چہرے پر چڑھا ہوا تھا. یہ چہرہ وہ میری گرفت میں چھوڑ کر نکل بھاگا. کون تھا؟ کاش مجھے اس کی شکل دیکھ لینے کا موقع مل سکا ہوتا. مائی لیڈی، جاؤ تلاش کرو، لیڈی داؤد نے ملازموں کی طرف مڑ کر کہا. بیکار ہے مائی لیڈی، کتے بھی نہیں بھونک رہے. دفتر وہ چونک کر بولی. اوہ مردود، میں کہیں اٹھے خطرہ کر دیا ہو. پسٹول تو آپ کے پاس تھا، اگر کوئی دوسرا بھی ہوتا اس کے پاس تو اس طرح نہ بھاگتا. ٹھیک کہتے ہو. کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ کیوں، ایسے لوگوں کو طلب کروں گا جو یہاں اس کی انگلیوں کے نشانات تلاش کر سکے. تم فون استعمال کر سکتے ہو. اور ہاں، ذرا مجھے اس کمرے میں لے چلیے جہاں اس کا قیام تھا، وہاں بھی فون ہے، وہیں چلو. سادیہ اور تموتھی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا. عمران نے اسے بھی سائیکو مینشن میں بلوا لیا تھا اور دونوں کی رہائش ایک ہی کمرے میں تھی. دونوں ایک دوسرے پر سیکھتی رہی تھی. پھر دروازہ کھلا تھا اور عمران اندر داخل ہوا تھا. ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، سادیہ غرائی تھی. اب یہ میرے باپ کا گھر تو ہے نہیں کہ تمہارے لیے الگ سے کوئی انتظام کروں گا. تو پھر اسے لے جاؤ یہاں سے، اس نے تموتھی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا. وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن جھگڑا کس بات پر ہوا ہے؟ ذاتی معاملہ ہے. ہو سکتا ہے اس ذاتی معاملے کا تعلق کسی حد تک مجھ سے بھی ہو. وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، چاہتا تھا کہ جولیانا کمرے میں داخل ہو. عمران نے اسے اس طرح دیکھا جیسے اس کی موجودگی غیر ضروری رہی ہو. ان دونوں میں سے کون تھی؟ اس نے سوال کیا. وہ جو سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، عمران نے چپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا. تم وقت ضائع کر رہے ہو، تم کیوں شامل ہو رہی ہو اس بیاہ میں؟ چلتی پھرتی نظر آؤ. تم بڑی اچھی اچھی پال رکھی ہیں تم لوگوں نے، سادیہ ہنس کر بولے. سنا تم نے کیا کہہ رہی ہے؟ جاؤ، عمران نے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا. تمہاری موجودگی ضرور نہیں ہے، تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ اچھا اچھا، بیوی معلوم ہوتی ہے، سادیہ سر ہلا کر بولے. اس سے بھی بدتر، عمران نے ٹھنڈی سانس لی. دوریا نے سادیہ کو قہر آلود نظروں سے دیکھا تھا اور عمران کو گھور کر باہر چلی گئی تھی. خاصی دلکش ہے، سادیہ نے تموتھی کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن وہ برا سے منہ بنائے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگی تھی. ہاں تو وہ لین دین کی بات تھی، تم نے مس تموتھی سے قرض دیا تھا کہیں جوا کھیلتے وقت، عمران نے سادیہ سے کہا تھا. اور پھر اس نے محسوس کیا تھا کہ دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی ہیں. تم نے وہ بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی سادیہ؟ کہتے غیر متعلق بات تھی. ہرگز نہیں، اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ بھی اسی کیس سے متعلق ہے. مجھے بتا وہ اسکیمر کہاں لندن انداز ہوتا ہے جس پر جوا ہوتا ہے؟ سادیہ کچھ نہ بولی. عمران نے تموتھی کی طرف دیکھا تھا اور وہ جلدی سے بولی، میں بتاؤں گی. یہ سادیہ اسکیمر کے لیے ٹکٹ فروخت کرتی تھی. ٹکٹ فروخت کرتی تھی؟ عمران نے حیرت سے کہا. ہاں، اور یہ ٹکٹ صرف جانے پہچانے آدمیوں کو دیے جاتے تھے. دلچسپ، عمران سادیہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا. وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی، عمران سے نظر نہیں ملا رہی تھی. صرف یہی نہیں کہ کئی دوسری عورتیں بھی ٹکٹ فروخت کرتی ہیں اپنی جان پہچان والوں میں. لمبا جوا ہوتا ہے، یہاں سے مخصوص لانچے جواریوں کو اسٹیمر تک پہنچاتی ہیں، اور اسٹیمر ہمیشہ ایک ہی جگہ لنگر انداز نہیں ہوتا. سنیچر اور بدھ کی رات کو کھیل ہوتا ہے. اوہ، تو آج تو بدھ ہی کی رات ہے، آج کہاں لنگر انداز ہوگا؟ اب جبکہ میں یہاں ہوں، مجھے کس طرح معلوم ہو سکے گا کہ وہ کہاں لنگر انداز ہوگا؟ سادیہ مردہ کی آواز میں بولی. لیکن یہ ضرور بتا سکوں گی کہ اسٹیمر کا نام ایس ایس راجپوت ہے، اور وہ ان دونوں راتوں کو ایک پڑوسی ملک سے آتا ہے. تین بڑی لانچیں جواریوں کو اس تک لے جاتی ہیں. لانچوں کے نام شاہین، داؤد اور مونیکا ہیں. پرنس داؤد اس کاروبار میں ایس ایس راجپوت والے کا حصہ دار ہے. بس تو پھر آج جوا نہیں ہوگا، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا. تمہارے غائب ہو جانے کے بعد وہ محتاط ہو جائیں گے. پھر عمران انہیں وہیں چھوڑ کر باہر آ گیا تھا اور بلیک زیرو کو فون پر ہدایت کی تھی کہ وہ شاہین، داؤد اور مونیکا نامی لانچوں کے بارے میں چھان بین کرے. صفدر کا کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا. اب بہتر ہے، بلیک زیرو کی آواز آئی. اس نے لیڈی داؤد کے یہاں سے واپسی کے وقت جزیرے ہی کے ایک کیفے میں کافی پی تھی. اس کے بعد اسے ہوش نہیں تھا. پھر نامعلوم آدمیوں ہی میں سے اس کی آنکھ کھلی تھی، اور اس پر اس لیے تشدد کیا جا رہا تھا کہ اس نے اپنا پتہ بتانے سے انکار کر دیا تھا. خیر، دیکھیں گے، عمران نے کال کا سلسلہ منقطع کر دیا. وہ دوبارہ سادیہ کے پاس آیا اور تین عورتوں کے نام اور پتے نوٹ کیے تھے جو ٹکٹ فروخت کرتی تھیں. ایک گھنٹے بعد بلیک زیرو نے مطلع کیا تھا کہ تینوں لانچیں ساحل پر کہیں بھی لنگر انداز نہیں ہیں. نظر رکھنا، عمران بولا. ہو سکتا ہے کہ وہ مخصوص اوقات ہی میں ساحل سے لگتی ہوں. پھر اس نے اسے ان تینوں عورتوں کے نام اور پتے لکھوا کر ان سے متعلق بھی ہدایت دی تھی. ان عورتوں سے متعلق ہدایت تو دے دی تھی لیکن اسے یقین تھا کہ اب ان کا فراغ ملنا بھی مشکل ہی ہوگا. ہو سکتا ہے ان لانچوں کے رنگ اور نام بھی بدل دیے گئے ہوں. یہ اندازہ غلط نہیں نکلا تھا. کم از کم ان تینوں عورتوں کے بارے میں تو اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے ٹھکانوں پر نہیں ملی تھی. انہوں نے وہ مکانات ہی خالی کر دیے تھے. پڑوسیوں سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا. اب صرف لیڈی داؤد ہی سامنے تھی. وہ ایک بار پھر اس سے ملنا چاہتا تھا شاہد سے متعلق مزید کچھ کرنے کے لیے. اس رات بہتری باتیں رہ گئی تھیں اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اب بھی لیڈی داؤد کے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھی جا رہی ہے یا نہیں. اس بار اس نے دیدہ دانستہ کھل کر سامنے آنے کا خطرہ مول لیا تھا. عمران ہی کی حیثیت سے داؤد کے جزیرے کی راہ لی تھی. البتہ وہ تنہا نہیں تھا. اس کے چار ماتحت بھی اس کے آس پاس ہی رہے تھے. لیڈی داؤد تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی. ویسے وہ اسے پہچان نہ سکی کیونکہ اس رات وہ ریڈی میڈ میک اپ میں تھا. تم پوچھ گچھ کرنے آئے ہو؟ لیڈی داؤد نے حیرت سے کہا. جی ہاں، عمران نے جواب دیا تھا اور چہرے پر بکھری ہوئی حماقت دو چند ہو گئی تھی. کیا پوچھو گے؟ یہ کہ آپ کون سا منجن استعمال کرتی ہیں؟ آپ کے دانت تو موتیوں کو شرماتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ اسے گھورنے لگی تھی. آپ کے جواب پر تفتیش کی گاڑی آگے بڑھانے کا ارادہ ہے. خفیہ پولیس کا تعلق ہے تمہارا؟ جی ہاں، اسی لیے تو اتنا خفیہ سوال کیا ہے. کیا تم جیسے بیوقوف رکھے جاتے ہیں خفیہ پولیس میں؟ جی، وہاں تو ہیجڑے جو رکھے جاتے ہیں اس لیے کہلاتی ہے خفیہ پولیس. میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں صرف بیوقوف ہوں، وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں. دھکے دلوا کر نکلوا دوں گی. محترمہ، آپ میری شکل کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میرے سوال کا جواب دیجیے. منجن کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ خفیہ پولیس تعلق پیدا کر لیتی ہے. کیا میں سر سلطان کو فون کر دوں کہ ایک پاگل آدمی میرا وقت ضائع کر رہا ہے؟ انہوں نے مجھے پاگل ہی سمجھ کر بھیجا ہے. صحیح دماغ آدمیوں کا حلیہ بھی قابل شناخت نہیں رہ جاتا یہاں آ کر. اوہ، اس بیچارے کا کیا حال ہے؟ 15 دن تک بستر سے نہیں اٹھ سکے گا. مجھے افسوس ہے، پرنس کی زندگی میں بھی شاہد کبھی کبھی یہاں قیام کرتا رہا ہوگا. کیوں نہیں، جب بھی جزیرے پہ آتا ہے ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، اسی کمرے میں. ہاں، وہ کمرہ اسی کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا. اس دوران میں آپ نے کوئی نیا ملازم تو نہیں رکھا؟ نہیں، لیکن شاہد سے تم نے ملازم پر کیوں چھلانگ لگائی؟ بس یوں ہی ہم ایسے ہی بے رب سوال کرتے ہیں. میں وہ کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں. چلو، وہ اسے اس کمرے میں لائی تھی جہاں شاہد قیام کرتا تھا. اگر میں اس کمرے کو الٹ پلٹ کر رکھ دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ عمران نے پوچھا. آخر کس چیز کی تلاش ہے؟ کسی تہ خانے کے راستے کی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہماری عمارت میں تہ خانے نہیں ہیں، سب جدید ترین عمارات ہیں. وہ زمانہ تو نہیں رہا جب گرمیوں میں لوگ دھوپ اور لو سے بچنے کے لیے تہ خانوں میں پناہ لیا کرتے تھے. اب تو ایئر کنڈیشنگ کا دور دورہ ہے. اس کے باوجود بھی میں تلاش کروں گا. اپنا اور میرا وقت برباد کرو گے؟ ذرا اسی دیر میں عمران نے کمرے کو تہوا بالا کر کے رکھ دیا اور لیڈی داؤد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی. تہ خانے کا راستہ مسحری کے نیچے موجود تھا. خدا گواہ، میں نہیں جانتی تھی، وہ خوفزدہ کی آواز میں بولی. خدا جانے نیچے کیا ہو. پرنس مرحوم شاہد جیسے دوا بازوں کے بزنس پارٹنر تھے. ضروری نہیں کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے پوری طرح واقف ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا. اب میں کیا کروں؟ لیڈی داؤد کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی. خود کو سنبھالی اور میرے ساتھ نیچے چلیے. نہیں، پتہ نہیں وہاں کیا ہو. آپ تنہا تو نہیں ہے، میں ساتھ ہوں. دو ایک ملازم کو بھی ساتھ لے لیں. گویا آپ ایسے گواہ بنانا چاہتی ہیں جو پل بھر میں سارے زمانے میں بات پھیلا دیں. تم خود کہہ رہے ہو میری عقل ٹھکانے نہیں رہی. حوصلہ کیجیے محترمہ. اچھا چلو، لیکن پھر میں ٹارچ لاتی ہوں. ٹارچ ہے میرے پاس. 18 سیڑھیاں طے کر کے وہ نیچے پہنچے تھے. یہ ایک بہت بڑا زمین دوز ہال تھا جہاں چاروں طرف بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے. اوہ اچھا، میں سمجھ گئی. ان صندوقوں میں غیر ملکی شرابیں ہوں گی. پرنس شراب بھی تو امپورٹ کرتے تھے، حالانکہ شراب کا بزنس نہیں تھا. وہ کچھ نہ بولی. عمران نے آگے بڑھ کر ایک صندوق کا ڈھکنا اٹھا دیا. خدا کی پناہ، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا. کیا ہے؟ وہ اچھل پڑی. قریب آ کر دیکھیے، صندوق میں رائفلیں بھری ہوئی تھی. لیڈی داؤد بری طرح کانپنے لگی. عمران طویل سانس لے کر بولا، اسلحے کا بزنس بھی نہیں تھا. اس طرح دوسرے صندوقوں میں ٹامی گنے، ریوالور، سب مشین گنے اور ان کے ایمونیشن موجود تھے. دستی بم بھی وقت اور مقدار میں موجود تھے. شاید کسی مسلح بغاوت کا خواب دیکھا جا رہا تھا. عمران بولا، میں تصور نہیں کر سکتی خداوند، یہ سب کیا ہے؟ تمہارا شوہر کسی غیر ملک کا ایجنٹ تھا لیڈی داؤد؟ خدا غارت کرے شاہد کو، داؤد ایسا نہیں تھا، اسے بہکایا گیا تھا. کچھ بھی ہو، اب اپنی زبان قطعی بند رکھیں گی. ایک محبت وطن کی طرح ہم سے پورا پورا تعاون کریں گی. جب تک کہ اصل مجرم ہاتھ نہ آ جائیں ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی پڑے گی. میں اپنے وطن کے لیے جان دے دوں گی، تم مطمئن رہو، لیڈی داؤد نے سخت لہجے میں کہا. وہ اپنے اعصاب پر قابو پا چکی تھی. ہاں ٹھہریے، وہ دیکھیے ادھر بھی ایک دروازہ موجود ہے. عمران نے بائیں جانب اشارہ کیا. اب دیکھو ادھر کیا نکلتا ہے، لیڈی داؤد دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی تھی. ٹھہریے، عمران نے کہا. اسے خود اسی نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیا. دونوں پارٹ کھلتے چلے گئے تھے لیکن یہ کوئی خوشگوار منظر نہیں تھا. سامنے ہی تین آدمی ٹامی گن لیے کھڑے دکھائی دیے تھے. پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا تھا اور لیڈی داؤد کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا. چلو وہ غرایا تھا. بہرحال انہیں تعمیل کرنی پڑی تھی. ذرا سی بے احتیاطی بھی انہیں موت کے منہ سے ہم آغوش کر سکتی تھی. یہ ایک طویل سرنگ نما راستہ ثابت ہوا. آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عمران تھوڑی دیر بعد جھنجلا کر بولا. دھند میں جواب ملا تھا. خاموشی سے چلتے رہو ورنہ چھلنی کر کے رکھ دیں گے. یہ سرنگ نما راستہ تقریباً ایک فرلانگ طویل ضرور رہا ہوگا. پھر انہیں آسمان دکھائی دیا تھا لیکن اب وہ ایک پتھریلی دڑار کے درمیان چل رہے تھے. دونوں جانب 15-16 فٹ اونچی چٹانیں تھیں. عمران کے چاروں ماتحت عمارت کے باہر ہی کھڑے تھے لہٰذا ان کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا ہوگا کہ عمران پر کیا گزری. وہ چلتے رہے حتیٰ کہ انہیں لہروں کے شور کے ساتھ آبی پرندوں کی بھی آوازیں سنائی دینے لگیں. پھر اچانک وہ عین سمندر کے ساحل پر بالکل کھلے میں آ نکلے. سامنے ایک بڑی لانچ لنگر انداز تھی. اس کے علاوہ دور دور تک کوئی دوسری لانچ نہیں دکھائی دیتی تھی. چلو لانچ پر، ایک مسلح آدمی غرایا. عمران کی کمر سے ٹامی گن کی نال آ لگی تھی اور وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے لانچ پر پہنچا تھا. لیڈی داؤد کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ کے آثار تھے. لانچ پر اسٹروکر کے علاوہ دو اور آدمی بھی موجود تھے. انہیں ساتھ لانے والے مسلح آدمیوں میں سے ایک لانچ ہی پر رک گیا تھا اور دوسرا واپس چلا گیا تھا. انہیں ایک چھوٹے سے کیبن میں بند کر دیا گیا. ساتھ ہی آگاہ بھی کر دیا گیا کہ مسلح آدمی کیبن کے دروازے پر موجود رہے گا. اگر انہیں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو انجام بخیر نہ ہوگا. خدا غارت کرے ان کو پتہ نہیں کیا جال بچھایا ہے، لیڈی داؤد دانت پیس کر بولی. عمران خاموش تھا. وہ پھر بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تنہا نہ اترنا چاہیے تہ خانے میں، بار بار کہتی رہی ہے. عمران سر ہلا کر بولا، کیا مطلب؟ ارے اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے کچھ کہا تھا اور میں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا؟ آخر یہ ہم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ عمران کچھ نہ بولا. سفر ایک گھنٹے تک جاری رہا تھا. پھر لانچ کہیں لنگر انداز ہوئی تھی. مزید 15 منٹ گزر گئے تھے لیکن کسی نے بھی ان کی خبر نہ لی. کیا تم مسلح نہیں ہو؟ لیڈی داؤد نے پوچھا. نہیں محترمہ، بڑی عجیب بات ہے، ایسے مہمات سے دو چار رہتے اور غیر مسلح رہتے ہو. عمران نے کوئی جواب نہیں دیا. اور تم فکر مندی نہیں معلوم ہوتے، فکر مندی جیسی بیماریاں مجھ سے ہمیشہ دور رہتی ہیں. ایسے ہی حالات میں مجھے بے فکرہ بنا دیا ہے محترمہ، کچھ نہ کچھ تو ہو کر ہی رہے گا، پھر فکر مندی کیسی؟ یا تم بالکل بے وقوف ہو یا بہت زیادہ چالاک، یا ہم زندہ رہیں گے یا مار ڈالے جائیں گے، اس لیے دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ بس اب کچھ نہ کہیے، مشورہ دے رہا ہوں یا فیصلہ صادر کر رہا ہوں. عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کیبن کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے. ایک کے ہاتھوں میں ٹامی گن تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں سوٹ کی موٹی ڈور کا لگ تھا. ٹامی گن کی گٹ پر لے کر ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے اور کیبن سے نکلنے کو کہا گیا تھا. وہ عرصے پر آئے اور لانچ کسی ویران ساحل پر لنگر انداز ہوئی تھی. ان دونوں کو خشکی پر اتار دیا گیا. لانچ کے عرصے پر کھڑا ہوا آدمی انہیں ٹامی گن سے کور کیے ہوئے تھا. دوسرے نے صرف لیڈی داؤد کے ہاتھ کھول دیا اور پھر لانچ پر واپس چلا گیا. لانچ کا انجن جاگا تھا اور وہ تیزی سے دور ہوتی جا رہی تھی. یہ تو کوئی ویران جزیرہ معلوم ہوتا ہے، لیڈی داؤد کپ کپاتے ہوئی آواز میں بولے. بڑے کمینے معلوم ہوتے ہیں، عمران نے کہا. آپ کے ہاتھ کھول دیا اور مجھے یوں ہی چھوڑ گئے. میں کھولے دیتی ہوں لیکن اب کیا ہوگا؟ اس نے عمران کے ہاتھ کھول دیا اور وہ زمین پر اکڑوں بیٹھتا ہوا بولا. میری تو مٹی پرید ہو گئی. کیا کہنا چاہتے ہو؟ شاید ہم اس ویران زمین کے آدم و حوا کہلائیں گے. کیا بکواس ہے؟ یہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں معلوم ہوتا مائی لیڈی. آخر گھر کر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ خدا جانے، اٹھو اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اٹھ کر ہی کر لوں گا، عمران کراہتا ہوا بولا. تہخانے میں داخل ہونے سے پہلے تو تم نے کہا تھا کہ میری حفاظت کرو گے. بے وقوف لوگ حفاظت کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ دفتر عجیب قسم کا شور سنائے دیا تھا اور وہ چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ بہت پرانے ماڈل کی گاڑی معلوم ہوتی ہے. پھر انہیں وہ گاڑی دکھائی دے گئی تھی جسے ایک جانی پہچانی شکل والا آدمی ڈرائیو کر رہا تھا. شاہد، لیڈی داؤد ہکلائی. معلوم ہوتا ہے اس نے شاہد کے کئی خول بنوا رکھے ہیں. پچھلی سیٹ پر دو آدمی تھے جنہوں نے مشین پسٹول سنبھال رکھے تھے. شاہد نے انجن بند کر کے چھلانگ لگا کر گاڑی سے اتر آیا تھا. تو آپ ہیں، عمران پر نظر پڑتے ہی چہکارا تھا. عمران جہاں تھا وہیں رک گیا. دونوں مسلح آدمی بھی گاڑی سے اتر آئے. تم کون ہو اور یہ سب کیا کر کے پھر رہے ہو؟ لیڈی داؤد نے شاہد کو مخاطب کیا تھا. میں آپ کا وہی پرانا خادم شاہد ہوں لیڈی داؤد. میں تمہاری اصلیت جاننا چاہتی ہوں. میرا باپ اسی فکر میں دنیا سے چل بسا تھا. آپ ان فضولیات میں پڑھ کر وقت ضائع نہ کیجیے، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچی؟ کیا تم نہیں جانتے؟ لیڈی داؤد نے غصیلے لہجے میں پوچھا. نہیں میں نہیں جانتا، ہم اس تہخانے سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں جہاں تم لوگوں نے اسلحے کا ذخیرہ کر رکھا ہے. میں ایسے کسی تہخانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمران سر ہلا کر بولا. پیدا ہو کر سیدھے یہیں چلے آئے ہیں. شٹ اپ شاہد دھاڑا. پھر کیا کہوں پیارے بھائی، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ داؤد کے قاتل تم ہی ہو. تم نے پہلے ہی سے ورغلا کر اپنے کام نکالا پھر راستے سے ہٹا دیا. تم بہت ذہین ہو لیڈی داؤد، لیکن تم اس وہم میں نہ رہنا کہ خود بچے رہو گے. شاید اس لیے عمران کو ساتھ لیے پھر رہی ہو. عمران کون عمران؟ لیڈی داؤد چونک پڑی. بننے کی ضرورت نہیں شاید نے سخت لہجے میں کہا. یہ تم دونوں کی زندگی کا آخری دن ہے. وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا. پھر اس نے اگلی سیٹ پر سے چمڑے کا ہنٹر اٹھایا تھا اور عمران کی طرف دیکھ کر بولا تھا، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا ورنہ بتا دو کہ تو کون ہے. اس ایندھن کو کہتے ہیں جس سے بچے راکٹ اڑاتے ہیں. اچھی بات ہے یہ لو. شاید نے ہنٹر سے ضرب لگانے کی کوشش کی تھی لیکن عمران صاف بچ گیا تھا. خیر میری بات سنو، لیڈی داؤد ہاتھ اٹھا کر بولی، تم نے آخر میرے مکان کو اسلحے کا گودام کیوں بنا رکھا ہے؟ میں کیوں بنانے لگا مکان تمہارا؟ تم جانو داؤد کسی قبرستان کا مجاور تو نہیں تھا، اسمنگلر تھا، اسمنگلر. لیڈی داؤد دانت پیس کر رہ گئی. شاہد نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم عمران کی تلاشی لینے کے بعد اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دو. شاہد کے ساتھی نے مشین پسٹول ایک طرف رکھ دیا اور عمران کی جامع تلاشی لینے کے لیے اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک عمران بہت زور سے چیخا. پھر پل بھر کے تعصب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے مشین پسٹول کے لیے چھلانگ لگائی تھی. دوسرے آدمی کے مشین پسٹول سے گولیاں نکلی تھی لیکن عمران تو کبھی کا اس جگہ کو چھوڑ چکا تھا جہاں گولیوں نے ریت اڑائی تھی. دوسرے حملے کی نوبت نہ آ سکی کیونکہ عمران نے بھی ٹریگر پر زور ڈال دیا تھا. حملہ آور نے کلا بازی کھائی اور پھر نہ اٹھ سکا. اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کرنا تم دونوں، عمران نے شاہد اور اس کے ساتھی کو کور کرتے ہوئے کہا. تم میرا بندر پن ابھی دیکھ ہی چکے ہو، اس کو زمین پر ڈال دو ورنہ کھلنی ہو جاؤ گے. دفتر اکت سے آواز آئی. عمران تو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا لیکن لیڈی داؤد تیزی سے مڑی تھی. ٹیلے پر ایک آدمی ٹومی گن کھٹائے کھڑا نظر آیا. اس کو زمین پر ڈال دو، پھر آواز آئی. اس بار عمران نے بیچ نہیں ہوا چرا وہی کیا جو اس کے لیے کہا گیا تھا. شاید رہسیانہ انداز میں مشین پسٹول کی طرف جھپٹ رہا تھا. پسٹول اٹھا کر اس کا دستہ عمران کے سانے پر رسید کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا، راٹھور وہ آدمی ہاتھ لگ گیا ہے جس کی تمہیں تلاش تھی. یہ عمران ہے، یہی بتائے گا کہ ایکس ٹو کون ہے اور کہاں ہے. نو واٹ ٹیلے سے اتر آ کر قریب کھڑا ہو گیا تھا اور لیڈی داؤد کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا. تو یہ ہے عمران، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا. نہیں وہ لیڈی داؤد ہے، عمران تو میں ہوں جناب، عمران نے کہا. انہیں سلامر پر لے چلو، راٹھور نے شاہد سے کہا. عمران کو لے جاؤ، لیڈی داؤد میرے ساتھ جائیں گی، شاہد بولا. نہیں پہلے اسٹیمر پر جائیں گی، راٹھور بولا. یہ ناممکن ہے، شاہد کا لہجہ اچھا نہیں تھا. یہی مناسب ہے، راٹھور لاپرواہی سے بولا. لیڈی داؤد کا ان معاملہ سے کوئی تعلق نہیں. نہ ہو، راٹھور نے لاپرواہی سے کہا، لیکن اب یہ ایک خطرناک گواہ ثابت ہو سکتی ہے. اور کیا، یہ تو قاعدے کی بات ہے، عمران سر ہلا کر بولا. تم خاموش رہو، شاہد دھاڑا. غصے میں نہ آؤ شاہد، راٹھور نرم لہجے میں بولا تھا. اچھا تو تم ہی اسے شاہد ہی سمجھتے ہو، عمران نے حیرت سے کہا. چپ رہو، شاہد حلق پھاڑ کر چیخا تھا اور پھر بڑھ کر عمران کے پیٹ پر ٹھوکر ماری تھی. عمران دونوں ہاتھوں سے پیٹ دبایا اور بیٹھتا چلا گیا. تم سچ مچ کتے ہو، لیڈی داؤد غرائی تھی. خبردار وہیں ٹھہرو جہاں کھڑے ہو، شاید نے مشین پسٹول کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا. کچھ اور بھی کہتے لیکن ٹھیک اسی وقت عمران نے دونوں مٹھیوں سے ریت اٹھا لی تھی. ایک مٹھی راٹھور کی آنکھوں میں جھونکی تھی اور دوسری شاہد کی آنکھوں میں. پھر راٹھور کی ٹومی گن پر قبضہ کرنے میں دیر نہیں لگی تھی، ساتھ ہی گولیوں کی بوچھاڑ تیسرے آدمی پر پڑی تھی جس نے عمران پر فائر کرنا چاہا تھا. اب مشین گن پھینک دو شاہد، عمران غرایا. تمہارا یہ آدمی بھی ختم ہو گیا. ٹھیک لیڈی داؤد، آپ دونوں پسٹول اٹھا لیجیے. لیڈی داؤد نے خاصی پھرتی دکھائی تھی، ان دونوں کی آنکھیں بھیکی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے. آپ کیا خیال ہے مسٹر شاہد، عمران بولا، یہ کھیل کب تک جاری رہے گا؟ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، شاہد دھاڑا. یہ تو میں بعد میں دیکھوں گا، وہ عورت ہمارے قبضے میں ہے جسے تم نے بیگم ایسکیو بنایا تھا. سادیہ بہت کچھ اگل چکی ہے، اسلحے کا ذخیرہ بھی. لیکن ٹھہرو، تمہیں تو میں پہچانتا ہوں، یہ راٹھور کون ہے؟ شاہد کچھ نہ بولا، راٹھور بھی خاموش تھا، دونوں کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا. لیڈی داؤد کیا آپ شاہد کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گی؟ ویسے میں تو اس ہال کے باوجود بھی اسے پہچان چکا ہوں، ضرور دیکھوں گی اچھے دوست، وہ آگے بڑھتی ہوئی بولی. اور عمران نے کہا تھا، شاہد جھک جاؤ. شاہد جھکا تھا لیکن حکم کی تعمیل میں نہیں بلکہ کسی ارنے بھینسے کی طرح جھپٹ کر عمران کے سینے پر ٹکر مارنی چاہی تھی لیکن اسی لمحے عمران کی ٹھوکر اس کی ٹھوری پر پڑی اور وہ ہدے ہنگم کی آواز کے ساتھ ہی ڈھیر ہو گیا. بس اب اسی طرح پڑے رہنا ورنہ ٹومی گن کی بوچھاڑ تمہیں چاٹ جائے گی. لیڈی داؤد جلدی کیجیے. لیڈی داؤد اس کے سر کے بال پکڑ کر زور لگانے لگی. ادھر شاہد نے مضبوطی سے اپنی گردن پکڑ رکھی تھی. چھوڑ یہ کیا فائدہ، شکل دکھانا نہیں چاہتا تو نہ صحیح، میں بتا دیتا ہوں، یہ ناظر چنڈ والا ہے. نہیں، راٹھور اور لیڈی داؤد کی زبانوں سے دیکھ وقت نکلا. وہی ہے، چہرے پر خول چڑھا سکتا ہے لیکن انگلیوں کے نشانات کا انتظام اس کے بس میں نہیں تھا. میں تجھے مار ڈالوں گا، شاہد لیڈی داؤد کو ایک طرف جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا. پھر وہ کسی پاگل ہی آدمی کی طرح عمران پر ٹوٹ پڑا تھا. ہٹ جاؤ بیگم داؤد کی ہے، ورنہ مارتی ہوں گولی. لیکن یہ دھمکی بھی کارگر نہ ہوئی. شاہد کو غالباً ٹومی گن بھی یاد نہیں رہی تھی. عمران نے لیڈی داؤد سے کہا، یہ ٹومی گن بھی اپنے قبضے میں رکھے. ناظر یوں نہیں مانے گا۔ لیڈی راؤت اور راٹھور کو کور کیا رکھتی تھی، ساتھ ہی کہتی جا رہی تھی، تم یہ نہ سمجھنا مجھے ان حربوں کا استعمال نہیں آتا، زندگی عزیز ہے تو ہاتھ اٹھائے رکھا نا۔ ادھر ناظر دیوانوں کی طرح جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہا تھا۔ اسی دوران میں چمڑے کا وہ ہنٹر بھی عمران کے ہاتھ آ گیا جو خود اس کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے ٹھوکر مار کر شاہد کو دور اچھال دیا اور پھر چابک والا ہاتھ گھوما تھا۔ شڑاپ 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 پے در پہ کئی ہاتھ شاہد پر پڑ گئے تھے اور اب عمران اچھل کود کر صرف اتنا فاصلہ برقرار رکھنا چاہتا تھا کہ چابک کا بخوبی استعمال کر سکے۔ اسی دوران میں ایک بار وہ راٹھور اور لیڈی داؤد کے درمیان آ گیا۔ راٹھور نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نکل جانا چاہا، لیکن لیڈی داؤد اس سے زیادہ پھرتیلی ثابت ہوئی۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنی پوزیشن تبدیل کی اور راٹھور پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا، کئی گولیوں کی پشت میں اتر گئی تھی۔ ادھر عمران پر جیسے دیوانگی کا دورہ پڑ گیا تھا، شاہد کو چمڑے کے چابک سے پیٹے جا رہا تھا۔ پھر شاہد بھی گر پڑا اور عمران نے لیڈی داؤد سے پوچھا، کیا راٹھور ختم ہو گیا؟ بالکل، کئی گولیاں لگی ہیں، برا ہوا، وہ ایک پڑوسی ملک کا سمگلر تھا۔ خیر اب آئیے اور نادر چنڈ والا کے درشن بھی کیجیے۔ اسے جھک کر شاہد کے چہرے کا خول اتار دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، پلکیں بھی جھپکا رہا تھا، لیکن جنبش کرنے کی سکت اس میں نہیں رہ گئی تھی۔ یہ مردود معقول معاوضے پر آدمیوں کو بھی اس منگل آؤٹ کر دیتا تھا۔ عمران طویل سانس لے کر بولا، پتہ نہیں کتنے بھولے بھالے آدمی اس کی وجہ سے عرب کے ریگستانوں میں ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ لیڈی داؤد کچھ نہ بولی۔ عمران سیدھا کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ میرے ہی جزیرے کا شمالی ویران ساحل ہے، وہ تھوڑی دیر بعد بولی۔ اس لانچ کے لوگوں نے ہمیں دھوکے میں رکھنے کے لیے پورا ایک گھنٹہ صرف کر دیا تھا۔ عمران، میں تمہاری مشکور ہوں، ساری زندگی تمہارا اپنا بہترین دوست تصور کرتی رہوں گی، اور یہ حرام زادہ، اس کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اسے لوگ فرشتہ سمجھتے تھے اور یہ دوہرا کردار ادا کرتا رہا تھا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس کی نظریں نادر چند والا کی بجائے راٹھور کی لاش پر جمی ہوئی تھی۔ نادر چند والا لمبے کاروبار والا ثابت ہوا تھا، یہی نہیں بلکہ وہ ایک پڑوسی ملک کے بہت بڑے سمگلر کے ایجنٹ کی حیثیت سے بھی کام کر رہا تھا۔ منشیات اور آدمیوں کا سمگلر تو تھا ہی، لیکن ان دونوں تخریب کاروں کے لیے اصلہ سپلائی بھی اپنے ذمہ لے لی تھی۔ راٹھور اسی بڑے سمگلر کا نمائندہ تھا اور ان دنوں اس لیے یہاں موجود تھا کہ اپنے آقا کے احکامات کے مطابق عمران اور ایکسو کو تلاش کر کے ٹھکانے لگوا دے۔ نادر چنڈوالا نے ہوش میں آنے کے بعد مزید کئی ایسی جگہوں کی نشاندہی کی تھی جہاں اسلحے کے ذخیرے موجود تھے۔ پرنس داؤد اس کا شریک کار تھا، لیکن لیڈی داؤد اس سے لا علم تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ قانونی طور پر ناظر کا شریک کار ہے۔ بہرحال وہ عمران کی بےحد ممنون تھی۔ سعدیہ درانی پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی تھی اور اسے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ البتہ تموسی سرکاری گواہ کی حیثیت سے ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ ناظر خود اپنے نائب کی حیثیت سے بشکل شاہد اپنے آدمیوں کے ہاتھ بھی بتاتا تھا اور ان پر کڑی نظر بھی رکھتا تھا۔ کچھ دوسری شکلوں کے خول بھی اس کے قیام گاہ سے برآمد ہوئے تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً استعمال کرتا رہتا تھا۔ صفدر کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی اور وہ اسپیشل وارڈ کے ایک آرام دہ کمرے میں لیٹا ہوا بڑی محبت سے عمران کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ او بھائی، عمران گڑبڑا کر بولا، نرس باہر گئی ہے، یہ میں ہوں تمہارا خادم عبد المنان۔ آپ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں، صفدر ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ آہستہ، عمران نے خوف زدہ لہجے میں کہا، کہیں کوئی نامحرم نہ سن لے، آپ ناقابل تسخیر ہیں، اب تو تم نے لونڈیوں کی باتیں شروع کر دی۔ صفدر نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ ختم۔